والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء، وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وغربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے، وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہے ہیں جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، وہ سروں کو اوپر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھپکنے کو واپس نہیں آئیں گی اور ان کے دل بدحواسی سے اڑے ہوئے ہوں گے۔ ارے پیغمبر، تم لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جب عذاب ان پر آن پڑے گا، تو اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے اور مہلت دے دیجیے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں اور آپ کے پیغمبروں کی پیروی کریں۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ارے کیا تم لوگوں نے قسمیں کھا کر پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ تم پر کوئی زوال نہیں آ سکتا، اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور یہ بات کھل کر تمہارے سامنے آ چکی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ہم نے تمہیں مثالیں بھی دی تھی، اور وہ لوگ اپنی ساری چالیں چل چکے تھے اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ تعالی کے پاس تھا، چاہے ان کی چالیں ایسی کیوں نہ ہوں جس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لانا کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اسے خلاف ورزی کرے گا، یقین رکھو کہ اللہ پاک اپنے اقتدار میں سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائیں گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے، اور سب کے سب خدا واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں، ان کی قمیص تارکول کی ہوں گی اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اسے کیے کا بدلہ دے۔ یقین اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے، اور تاکہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 سے لے کر کے 52 تک کا ترجمہ ہے، اور ان پر سورہ ابراہیم ختم ہو گئی۔ اس میں جو پہلی آیت ہے، اور یہ ظالم ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے، اس میں اللہ پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان ظالموں نے یعنی کافروں اور مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے اپنی قوم کو تباہی کنارے لا کر کھڑا کر دیا. تو کسی کے دل میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ لوگ دنیا میں تو بڑی ترقی کر رہے ہیں بڑی بڑی حکومتوں کے مالک ہیں اور دنیا کی بڑی بڑی سہولتوں اور آسانیوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور آج کل تو ساری دنیا میں انہیں کا ڈنکا بج رہا ہے. اس کا جواب اللہ پاک نے ان آیات میں دیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے, مہلت دی ہوئی ہے, ورنہ ان کے کام تو ایسے ہیں کہ ایک منٹ میں ان کا خاتمہ ہو جائے اور ذرا سی دیر میں ان کے بیج بھی مٹ جائے, لیکن اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کو ایک دم پکڑتے نہیں ہیں, یہ ان کا دستور ہے, بلکہ مہلت دیتے ہیں, ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید اب بھی باز آ جائے, اور اپنے کیے سے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور تابعدار ہو جائے. لیکن جب نہیں باز آتے اور باوجود ڈھیل دینے کے بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے, تو پھر آخر اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر ایسا عذاب آتا ہے کہ ان کا بیج تک مٹ جاتا ہے. چنانچہ آخر میں کفار مکہ جنہوں نے حضور کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی, آپ کے صحابہ کے اوپر بڑے بڑے مظالم ڈھائے, لیکن ایک دم ان پر عذاب نہیں آیا. کہتے بھی تھے کہ اگر آپ جو دین لے کر کے آئے ہیں اگر برحق ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر دیجیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم جب تک ہمارے محبوب تمہارے اندر موجود ہیں ہم اپنا عذاب نازل نہیں کریں گے, اور جب تک ان میں توبہ استغفار کرنے والے موجود ہیں اپنا عذاب نازل دیا. ان کو مہلت دی 10 سال مہلت, اس کے بعد کہیں جا کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر کے مکہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور پھر مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور ہمیشہ کے لیے کافروں کا خاتمہ. تو ہمیشہ سے دنیا میں ایسے ہی ہوتا آیا ہے, لہذا وقتی اور عارضی طور پر دنیا میں کافروں کا ڈنکا بجنا یا ان کا بلند سر بلند ہونا یہ ان کے برحق ہونے کی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ظالموں کو بھی نافرمانوں کو بھی مہلت دیتے ہیں, مہلت دینے کے بعد جب ایک وقت گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے آخرت کے اندر جو ظالموں کے ساتھ معاملہ ہوگا اس کا بھی تھوڑا سا بیان فرمایا ہے. پوری آیت کا ترجمہ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں, اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے, وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک مہلت دے رہے ہیں جس میں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ دوسروں کو وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے اور ان کی نگاہیں جھپکنے کے لیے واپس نہ آئیں گی. یعنی وہ ٹک ٹکی باندھے ایک ہی طرف دیکھ رہے ہوں گے. پلک جھپکنے کی جو صلاحیت دنیا کے اندر تھی وہ بھی نہ رہے گی. الحمدللہ اور یہ پلک جھپکنے کی صلاحیت اس وقت واپس آئے گی جب اللہ تعالی کی طرف سے مہلت ملے. یہ جو ان کے ساتھ بدحواسی کا عالم ہوگا اور بدحواسی کی حالت میں یہ بھاگے جا رہے ہوں گے, یہ سب کہ ان بدعمالیوں کی وجہ سے ہوگا جو دنیا میں وہ کرتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں پیغمبر آپ لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جب عذاب ان پر آ پڑے گا, تو اس وقت یہ ظالم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اللہ تھوڑی سی اور ہمیں مہلت دے دی, کچھ اور ہمیں مدت دے دیجیے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں, آپ کے پیغمبروں کی پیروی کر لیں. تو اب تو وقت نہیں رہا نا, مہلت تو ختم ہو گیا, سہولت کا جو وقت تھا وہ ختم کر دیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا جائے گا ارے کیا تم لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ تم پر کوئی زوال نہیں آ سکتا, دنیا میں تم یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, ہم تو ہمیشہ رہیں گے, ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا, کوئی ہٹا نہیں سکتا. اب کہاں گیا وہ تمہارا غرور اور بڑا پن اور بڑے پن کی باتیں. اور اللہ پاک ان کو جتائیں گے تم تو ان بستیوں کے اندر رہ بھی چکے ہو جن قوموں پر ہمارا پہلے عذاب آ چکا ہے, جیسے قوم عاد اور قوم سمود آج بھی ان کے علاقے موجود ہیں اور کچھ علاقے ان کے آباد بھی ہو گئے ہیں, اور گد و پیش تو آباد ہے ہی, وہ سب لوگ دن رات وہاں سے آتے ہیں اور جاتے ہیں, گزرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور خود ان کے گھروں میں رہتے ہیں. کیا ان کو اتنی عقل نہیں تھی کہ بھئی یہاں پر جو ہمیشہ رہنے والے لوگ تھے جنہوں نے ایسے ایسے پہاڑ تراش تراش کر اپنے گھر بنا دیے, وہ گھر بھی آج تک صحیح سالم موجود ہیں, رہنے والے کہاں چلے گئے؟ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئے. لہذا ان کافروں کو جو مہلت ملی ہوئی اس سے کوئی غلط فہمی مبتلا نہ, سمجھ لو کہ بس یہ من جانب اللہ ان کو مہلت مل رہی ہے, آخر کار ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو اس سے پہلی قوموں کا انجام ہوا ہے. پوری اس آخر تک پورے رکو میں اللہ پاک نے یہی بیان فرمایا, یعنی قیامت کا نقشہ بیان فرمایا, قیامت میں کیا ہوگا, یہ زمین جو فی الحال موجود ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گی, اس کی جگہ دوسری زمین آ جائے گی, آسمان جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا, اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرا آسمان پیدا فرما دیں گے. اور اس وقت بس فرما بردار بھی اور تابے دار بھی اس نئے زمین پر جمع ہو جائیں گے, جو فرما بردار ہوں گے وہ اس دن بھی بڑے آرام اور راحت سے ہوں گے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ بطور خاص اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جب کہیں کوئی اور سایہ بالکل بھی نہیں ہوگا, بس عرش الہی کا سایہ ہوگا, اس کے نیچے اللہ تعالیٰ اپنے تابے داروں کو اور اپنے فرما برداروں کو جگہ عطا فرمائیں گے. اور یہ نہیں کہ کوئی مجرم بھی بھاگ کر اس کے نیچے چلا جائے, ایسا نہیں ہوگا, کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا, لہٰذا عرش کے سائے میں بھی وہی جائے گا جس کو اجازت ملے گی, جس کو اجازت نہیں ملے گی وہ ہرگز ہرگز نہ جا سکے گا. اور وہاں یہ جتنے بھی دنیا کے اندر کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, طرح طرح کے طعنے دیتے تھے, مسلمانوں کو ستاتے تھے, یہ سب زنجیروں سے جکڑے ہوئے, تارکول کے کپڑے پہنے ہوئے اور آگ سے بھرے ہوئے پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جائے جائیں گے. اور ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے آخرت کو یوم الجزا بنایا ہے, دنیا کو عمل کی جگہ بنایا ہے, بس یہاں تو عمل کرو اور آگے چلو, بس یہ معاملہ, یہاں پر نہ نیکی کا اصلی بدلہ سامنے آتا ہے نہ گناہوں کا اصلی عذاب سامنے آتا ہے, بس دنیا کی حد تک جو کچھ گناہ کرنے والے کے لیے مناسب ہے اس کا وبال اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں, اور نیکی کا جو دنیا کے اعتبار سے اس کا مناسب بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں, عزت, عافیت, راحت, سکون, چین, آرام, راحت. لیکن حقیقی سزا اور بدلہ جو ہے وہ آخرت میں آئے گا, وہاں ظاہر ہوگا اصل, لہذا دار الجزا میں, دار العمل میں رہ کر کے بس عمل کرنے کی کوشش کی جائے, اور اللہ تعالیٰ کی تابے داری کرتے رہو, اور اس مثال کا اس مسل کا اپنے آپ کو مزداق بناؤ کہ نیک کر کنویں میں ڈال, یعنی اچھے اچھے کام کیے جاؤ اور اس کے جو حقیقی سلا اور بدلہ ہے اس کے انتظار میں مت رہو, تو آخرت میں ملے گا جو کچھ ملے گا, جو کچھ تھوڑا بہت یہاں ملنا چاہیے وہ ملے گا انشاءاللہ, لیکن وہ اس کا اصلی اور حقیقی بدلہ نہ ہوگا. حقیقی اور اصلی بدلہ تو آخرت میں ملے گا, لہٰذا وہیں کے واسطے کرتے رہو بس. بس تین کاموں کا اہتمام کرو, ایک تو اخلاص سے کرو, جو بھی نیک عمل کرو اخلاص سے کرو, مخلوق کو دکھانے کی نیت ہرگز ہرگز نہ ہو. دوسرے سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق کرو, کیونکہ شریعت کے مطابق جو کام ہوگا, سنت کے مطابق جو کام ہوگا, وہی عند اللہ مقبول ہوگا اور محبوب ہوگا اور موجب اجر و ثواب ہوگا انشاءاللہ تعالی. تیسرے کسی کو مت بتاؤ کہ میں یہ نیک عمل کرتا ہوں, وہ نیک عمل کرتا ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں اشراق پڑھتا ہوں, میں چاش پڑھتا ہوں, میں اتنا صدقہ کرتا ہوں, میں اتنا خیرات کرتا ہوں, نہیں کر کنویں میں ڈال کر مزداق بنو. بس یہ تو جس کے لیے کر رہے ہو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں, وہ ہے اللہ پاک, ان کے لیے کرو, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں. وہ اندھیرے میں بھی اور بند کمرے میں بھی اگر کوئی نہیں کرو گے تو انہیں معلوم ہے, گناہ کرو گے تو ان کے سامنے. مخلوق کو جتانے کی کوئی ضرورت نہیں, ورنہ تو اپنے نیکی میں پانی پھیرنا ہے, کیونکہ دکھاوا اور نیک نامی کی طلب جس کو سما کہتے ہیں کہ آدمی دوسروں کے سامنے اپنے اچھے اچھے کام اس لیے بیان کرے تاکہ لوگ اس کے معتقد بنیں, لوگ اس کی تعریف کریں, اس کو شاباش دیں, جسے کہتے ہیں سما اور ریا. سما جو ہے یہ نیکی کے ثواب کو ختم کر دینے والا, اس سے بچو, اخلاص سے عمل کرو, سنت کے مطابق شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرو, اور کسی کو بتاؤ نہیں, کسی کو بتاؤ نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق ملی ہے اس پر شکر ادا کرو, یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے توفیق دی, یا اللہ آپ نے شکر ہے کہ آپ نے توفیق دی, اور اپنی جانب سے چونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو پاتا نہ ہو سکتا ہے, اس پر استغفار کرو, استغفر اللہ استغفر اللہ, یا اللہ جتنے بھی نیک کاموں کی آپ نے توفیق عطا فرمائی میں ان کا حق نہیں ادا کر سکا, یا اللہ مجھ سے ان کی ادائیگی ان کے حق کی ادائیگی نہ ہو سکی, لہٰذا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بس اتنا کرنا بس کافی, جو ایسا کرے گا تو بس انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا میں تو بس اتنا ہی اس کا صلہ ملے گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے, اصلی بدلہ واسی جو اس کی جزا ہے وہ انشاءاللہ آخرت کے سامنے آئے گی. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے قمیض تارکول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی, تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی کیے کا بدلہ دے. یہ سب آخرت میں, اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے, برائے کا بھی وہاں بدلہ ملے گا عذاب کی شکل میں, اور بھلائے کا بھی وہاں بدلہ ملے گا راحتوں کی شکل میں. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے, ان اللہ سریع الحساب, بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے. اب آخر میں فرماتے ہیں ہذا بلاغ للناس, یہ ہے بھائی یاد رکھنے کے لیے, یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو کچھ ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ ہماری طرف سے لوگوں کے لیے پیغام ہے, اور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں ان کے اس کے ذریعے خبردار کیا جائے, اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برق بس ایک ہی ہے, اور تاکہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کر لیں, تو بس ہمیں نصیحت لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ پیغام ہمیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم سمجھ سے کام لیں. اللہ پاک نے ہم سب کو عقل دی, سمجھ دی, اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہے, اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ بس ہم جب اللہ پاک نے اپنے فضل سے ایمان دے دیا ہے جو ان کا احسان عظیم ہے, تو بس اب اپنے اس ایمان کے جو تقاضے ہیں بس ان تین باتوں کے ساتھ ان کو ادا کرنے میں لگے رہے اور مرتے دم تک لگے رہے. مرتے دم تک جب کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم کرنے کا سامنے آ جائے بجا لائے وہ ان تین باتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، شریعت کے مطابق، اور پھر کریں اور کسی کو بتائیں. اخلاص کے ساتھ کریں، اور جب کوئی گناہ کا موقع آ جائے تو بس اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے اس سے بچنے کی کوشش، بچنے کا اہتمام کریں. اس بچنے میں بھی یہ دو باتیں کہ اس گناہ سے بچنے میں یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے اندر ڈھنڈورا پیٹیں کہ بھائی میں تو فلاں گناہ بھی کر سکتا تھا، میں نے تو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچا لیا، میں تو فلاں موقع پر بس پھسلنے والا تھا، بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا دی. تو بھائی جس کے لیے بچے تھے اسے کو تو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. مخلوق کے لیے کیا نہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اسے کیوں بتا رہے. یہاں پر بھی مقصود آدمی کا بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میرا نیک، میری نیک نامی ہو اور لوگ کہیں بھائی یہ بڑا متقی آدمی ہے، بھائی تو بڑا پرہیزگار آدمی ہے. گناہ سے بچنا بھی ہے تو اللہ ہی کے واسطے بچنا ہے، توبہ کرنی ہے تو بھی اللہ ہی کے واسطے توبہ کرنی ہے. صبح شام تک بس جب کسی نیک کام کا موقع آ جائے نیک کام کرو، جب کسی گناہ کا موقع آ جائے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اور کوشش کرنے میں دعا کرنا بھی داخل ہے کہ اگر اندیشہ ہو کہ بھائی یہ گناہ تو مجھ سے کسی نہ کسی طرح ہو ہی جائے گا، میرے ساتھی مجھے مجبور کر دیں گے، یہ بیوی بچے مجھے مجبور کر دیں گے اور میں اس گناہ سے نہ بچ سکوں، بس فوراً دعا میں لگ جاؤ. یا اللہ میں تو کمزور ہوں، میں تو عاجز ہوں، یا اللہ اگر آپ میری مدد نہیں فرمائیں گے تو یا اللہ میں اس گناہ سے نہ بچ سکوں گا، لہٰذا میری مدد کروں. بس یہ ایسا نسخہ ہے کہ کیسے ہی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو لیکن پھر دعا میں لگو، پھر دو کیسے اللہ پاک اپنے فضل سے بچاتے ہیں اور کیسے بچنے کے اسباب عطا فرماتے ہیں. جیسے انہوں نے حکم دیا ہے بچنے کا تو بچنے کے اسباب بھی وہی عطا فرماتے ہیں، بچنے کی توفیق بھی وہی عطا فرماتے ہیں. بس بندہ ان سے مانگے، جب ان سے مانگے گا تو وہی بچنے کا راستہ نکال دیں گے. اپنی طرف سے کوشش، اس کے بعد دعا، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ عام طور پر کامیابی ہو جاتی ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک میں کوتاہی ہوگی تو گناہ ہو جائے گا، اور دونوں بھرپور ہوں گے تو انشاءاللہ جب چاہتے ربا کر کے دیکھو انشاءاللہ گناہ سے بچنا آسان ہو. تو اللہ پاک یہ پیغام دے رہے ہیں، بس ہم سب کو دے دیا. سورہ ابراہیم کے آخر میں بس یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی بس اس سورت کا لب لباب ہے، لہذا ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے. اور اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، وہ اسی کے لیے دی ہے، وہ اس کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك تبارك وتعالى اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لمحابك من الاعمال وصدقه رسول الله وحسن ظنه. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، آج آپ نے اپنے فضل سے سورہ ابراہیم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ اس میں جو آپ نے پیغام دیا ہے وہ بھی ہم نے سن لیا، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ اس میں جتنے کام آپ نے کرنے کے بتایا انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے تقوی عطا فرمائی. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الهدى وَالتُّقَى وَالْعَطَى فَوَالْغِنَى. یا ارحم الراحمین اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرمانا. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا. یا اللہ اپنے رحمت سے آخرت کی تمام سختیوں سے محفوظ رکھنا, آخرت کے عذاب سے بچانا, قبر کے عذاب سے بچانا, دوزخ کے عذاب سے بچانا, ظاہر و باطن کے فتنوں سے بچانا. یا ارحم الراحمین فتنہ دجال سے محفوظ رکھنا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرمانا. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرمانا, ہر خیر عطا فرمانا, ہر شر سے پناہ عطا فرمانا. اپنے کلام پاک کے انوار و برکات سے ہم کو مالا مال فرمانا, ہم کو ہماری اولاد و نسل کو قرآن پاک کے انوار و برکات سے مالا مال فرما, قرآن کریم کے انوار و برکات سے مالا مال فرما, اس کی تعلیمات قرآن کی توفیق عطا فرما, اس میں جن جن باتوں سے منع کیا گیا ہمیشہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کرنا, اپنے مخلص اور شکر گزار بندوں میں شامل کرنا, ہمیں ہماری اولاد کو اپنے فرما بردار مخلص اور شکر گزار بندوں میں داخل کرنا. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحبہ اجمعین.